من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود. رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان ہے کلمہ طیبہ کی مثال. اللہ عز وجل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. یہ قرآن جو عظیم کلام ہے اللہ رب العالمین کا, اس قرآن میں 114 سورے ہیں. اس میں 14 نمبر والا جو سورہ ہے جس کا نام سورہ ابراہیم ہے, اس کی آیت نمبر 24 اور 25 اور 26 اسی کے مطابق آج ہمارے اس تقریر کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہ آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے ذرا غور کریں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. یہ 3 آیات سورہ ابراہیم کی ہے مسلمانوں. اللہ نے کلمہ طیبہ کی جو مثال بیان کیا ہے وہ مثال میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. یہ آیات کا ترجمہ ہے الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کیا اللہ نے مثلا مثال کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیب کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاک درخت کے مانند، ایک پاکیزہ درخت کے مانند، کلمہ طیب کی مثال اللہ نے بیان کیا ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، تؤتی اکلها، وہ درخت لاتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، یعنی شرک و کفر کی، کشجرۃ خبیثہ، ناپاک درخت کے مانند ہے، اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑا جا سکتا ہے زمین کے اوپر سے ہی، ما لها من قرار، اور اسے کوئی قرار نہیں ہے، وہ مستحکم نہیں ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے ان تین آیات کا. الم ترى كيف ضرب الله، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے بیان کیا اللہ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیب کی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر السعدی، تفسیر الطبری، اس آیت کے نیچے جو تفسیر ہے پڑھیں، معلوم ہوگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلمہ طیب کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اور شجرۃ طیبہ کا معنی ہے مؤمن. مسلمانوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4698، 4698 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا موجود جو صحابہ وہاں تھے ان لوگوں سے، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مشابہ مسلمان سے ہے، جس کی مشابہت مسلمان سے ہے، نہ ہی اس کے پتے جھڑتے ہیں نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں، اور وہ درخت ہر موسم میں اپنا پھل لاتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جب یہ سوال ہوا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ دوں جواب میں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اس مجلس میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اس مجلس میں، لیکن وہ جواب نہیں دیے، وہ خاموش ہے، تو یہ بھی خاموش ہو گئے، چپ رہے، جواب نہیں دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جواب نہیں آیا، تو آپ ہی نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے. پھر وہاں سے جب عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں اٹھے اور چلے تو بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ جب نبی نے سوال کیے تو میرے دل میں جواب آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے نہیں کہا کیونکہ آپ لوگ خاموش تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم کہہ دیتے بیٹے تو مجھے تو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا۔ مسلمانوں، کھجور کا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط مستحکم ہیں، جو آسمان کی طرف اپنے شاخیں کیا ہوتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اس درخت سے مشابہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیب ہے وہ مسلمان کے دل میں مستحکم ہوتا ہے، مضبوطی سے رچ بچ جاتا ہے۔ مسلمان کے دل میں لا الہ الا اللہ رچ بس جانا اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف، یہ کیا معنی ہے؟ معنی اس کا یہ ہے مسلمانوں کہ مسلمانوں کے جو مواحد ہے ان کے اعمال اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 632، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو فرشتے عصر کے وقت ایک انسان کے پاس سے ہٹتے ہیں اور دو فرشتے اس کے ساتھ پھر لگ جاتے ہیں، پھر دو فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں وہ فجر کے وقت اترتے ہیں اور دو فرشتے لگ جاتے ہیں جو پھر عصر میں اترتے ہیں۔ تو وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کہاں سے آ رہے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، لیکن سوال کرتے ہیں فرشتوں سے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم فلاں بندے کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پھر اعمال کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں پر۔ تو جو مواحد ہوتا ہے اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں ثم يعرج کا لفظ ہے، وہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال لے کر۔ اس شجر مبارک، یہ جو شجر طیب ہے، شجرۃ طیب، پاک درخت جو کھجور کے درخت کی مثال ہے، ایک مسلمان ویسا ہونا چاہیے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو، اور جب جڑیں مضبوط ہوگی یعنی لا الہ الا اللہ اس کے دل میں مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، پھر وہ جو عمل کرے گا اس کا عمل اللہ کے پاس بلند ہوتا ہے۔ مسلمانوں، لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ سمجھ لو، لا نہیں، الہ معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا سوائے اللہ، اللہ کے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ توحید ہے مسلمانوں، اس کی گواہی زبان سے دے لینے کے بعد دل سے اس کی تصدیق نہ کرو گے اور اس کے مطابق اعمال نہ کرو گے تو وہ زبان سے اقرار کرنا کلمہ توحید کا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ دلیل، صحیح بخاری حدیث نمبر 99، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے جو خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ آپ کی شفاعت کا مستحق کون خوش نصیب شخص ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کر جواب دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، خلوص نیت کے ساتھ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اقرار کرے گا، وہ میری شفاعت کا مستحق ہے. اس بات پر غور کرنا مسلمانوں، بہت ساری بیانات میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل ہو گیا جنت میں. ایسا نہیں. حدیث کے صرف لفظی ترجمے کا معنی سمجھ کر اب لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نیت کا الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہو، دل کے نیت اخلاص والی نیت کے ساتھ جو بندہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری شفاعت کا مستحق ہے. مسلمانوں، لا پہلے کہنا ہے، الہ جو معنی ہے، الہ معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہو، دعا عبادت ہے. مسند احمد حدیث کی کتاب کا نام ہے، احمد بن حنبل کی، اسی طریقے سے ترمذی، سنن ابن ماجہ، نسائی، یہ چاروں کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدعاء هو العباده، بے شک دعا عبادت ہے. مسلمانوں، دعا کرو تو صرف اللہ سے کرو، اے اللہ آپ کو آپ کی کریم صفت کا واسطہ ہم پر کرم کر دیجئے، اے اللہ آپ رحمان ہیں، آپ کو آپ کی رحمان صفت کا واسطہ ہم پر مہربانی کر دیجئے، اے اللہ آپ رحیم ہے، آپ کو آپ کی رحیم صفت کا واسطہ آپ ہم پر رحم کر دیجئے. اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرو. مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ دو اپنی دعاؤں میں، اور نہ ہی کسی امتی کا واسطہ وسیلہ لگاؤ اپنی دعاؤں میں، نہیں، یہ شرک ہے. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا ہے سوال کرو تو اللہ سے کرو، مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کچھ اور ہے جو حق ہے، لیکن نبی پر ایمان رکھنے والے آج کے کئی مسلمان نبی کی تعلیمات کے خلاف میں جاتے ہوئے نبی کا واسطہ وسیلہ لگاتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں قبول کر لے، وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرو، عقیدہ رکھو، تب ہی تو جنت ملے گی. مسلمانوں، دعا عبادت ہے. دعا کسی اور کے در پہ جا کے نہ کرو. میں جانتا ہوں کافی ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں میرے دعوی سنٹر پر اور عجیب و غریب عقائد لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رحمت آباد کی درگاہ پر گئے تھے اور وہاں پر ایسا ہوا، ہم اجمیر گئے تھے وہاں پر ویسا ہوا، ہم یوسفین گئے تھے نام پلی حیدرآباد وہاں پر ایسا ہوا، درگاہ پر یہ مل گیا، اولاد مل گئی، وغیرہ وغیرہ. چوڑیاں جا کر باندھ رہے ہیں درگاہوں کی جالیوں پر کہ سہاگ مل جائے جو لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے. ایسی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمان. جا کر ہال ٹکٹ باندھ رہے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں، ہمارے لیے بہتری ہو جائے ہال ٹکٹ لگانے سے. اللہ کے بندو، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے بندے ہیں. اٹھاؤ سورہ آراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 194، اللہ نے کہا یہ تم جیسے بندے ہیں، یہ کچھ نہیں، دے سکتے کچھ نہیں سن سکتے. جس سے تم مانگ رہے ہو تم جیسے بندے ہیں یہ. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, دعا کرنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی جانی چاہیے, کیونکہ آپ نے کہا لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ. پہلے انکار کیا آپ نے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو سوائے اللہ کے کسی اور کے دربار پہ نہ جاؤ. اللہ کے بندوں سب سے بڑی بارگاہ اللہ کا گھر مسجد ہے. آؤ اچھے سے وضو کرو, اللہ سے مانگو دو رکعت پڑھو, اور اللہ سے مانگو اللہ دینے والا ہے. مسلمانوں رکوع کرنا عبادت ہے. اللہ نے کہا, حکم دیا, وارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے کا حکم اللہ نے دیا, رکوع عبادت ہے. رکوع سوائے اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہ کرو. اگر تم کہتے ہو لا الہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, تو پھر دماغ میں یہ بات فوراً لاؤ کہ رکوع جو میں کر رہا ہوں یہ عبادت ہے, اور یہ حق صرف اللہ کا ہے, کسی اور کا نہیں. مسلمانوں اللہ نے کہا قرآن میں, جو لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں اور نباتات کو سجدہ کرتے ہیں ان سے مخاطب اللہ, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. تم نہ کرو سجدہ سورج اور چاند کو, بلکہ تم سجدہ اس کو کرو جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے. سجدہ حق ہے صرف اور صرف کس کا؟ اللہ کا. اگر درگاہوں پر, قبروں پر سجدے مار رہے ہو, تو دل کے اندر یہ بات کو پیدا کر لینا کہ لا الہ میں نے کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. سجدہ حق ہے اللہ کا, سجدہ کرنا عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر سجدہ کرتا ہوں تو یہ شرک ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. لا الہ جب کہہ رہے ہو تو پہلے انکار کرنا اللہ نے خود سکھایا ہے, انکار پہلے سکھایا ہے, بعد میں آپ نے اقرار کیا ہے. انکار کس بات کا؟ کہ معبود کوئی نہیں ہے, عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. عبادت کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان انسانوں کی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں جیسے ڈرنے کا حق ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کی, حدیث 3435 صحیح بخاری میں ہے, یہ حدیث نمبر 3435 صحیح بخاری میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بندہ گواہی دیتا ہے, غور کرنا اس بات پر, کلمہ توحید کی بات کیا ابھی, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے, لیکن یہ کلمہ شہادت ہے یہ حدیث. جو بندہ گواہی دیتا ہے, کس بات کی گواہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ اس حدیث کے مطابق جنت میں جانے والا نہیں ہے. غور کرنا اس حدیث پر, کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو بندہ اس طریقے کی گواہی دے. کیسی گواہی؟ میں گواہی دیتا ہوں, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, الا اللہ وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جو اللہ کے نبی کو نور مانے, جو اللہ کے نبی کو غیب کا علم رکھنے والے مانے, وہ اس حدیث کے مطابق جنت میں جانے والے نہیں ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایسی گواہی. عبدہ, عبد کہا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بندہ اور بندہ غیب کا علم نہیں رکھتا. وَرَسُولُهُ وَالرَّسُولُ، رسول یعنی جس کے پاس اللہ کی کتاب نازل کی جاتی ہے وہ ہے رسول، جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. جو کچھ بھی بولتے ہیں رسول اللہ کی وحی کے بعد ہی بولتے ہیں. یہ گواہی دینا، پہلے تو کلمہ توحید، حدیث 99 صحیح بخاری، پھر کلمہ شہادت صحیح بخاری حدیث نمبر 3435، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اور پھر اس بات کی گواہی دینا اسی حدیث میں ہے کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور کلیمہ ہے جو بھیجا ہے اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے، اور پھر گواہی دے کے جہنم حق ہے جنت حق ہے. یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح کی گواہی دے گا اللہ ایسی گواہی دینے والے بندے کو جنت میں داخل کریں گے. مسلمانو آج کہہ دو، خلوص نیت کے ساتھ کہہ دو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں جو بھیجا گیا کلمہ مریم علیہ السلام کی طرف، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے، اور جنت حق ہے جہنم حق ہے. جو بندہ اس بات کی گواہی دے دے اخلاص کے ساتھ اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کریں گے. یہ الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکمل حدیث، اس میں میرا ایک بھی لفظ نہیں ہے. مسلمانوں، مسلمانوں پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ، پھر نماز میں پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پھر جا رہے ہو اولاد مانگنے کے لیے اجمیر خواجہ معین الدین چشتی کے پاس یا کچوچا شریف، اور ناندیڑ میں خطبہ دینے گیا تھا میں 20 جون 2014 کو، وہاں پر ایک درگاہ کا عرس تھا، حضرت الو شریف، اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو. کیا ہو گیا مسلمانوں، تم کہتے بھی ہو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اس کے بعد پھر اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکتے اور اللہ کی مخلوق سے دعا کرتے ہو کہ ہمیں اولاد دے دو یا اولاد دلا دو. کچھ لوگ ایسے، نہیں شیخ، نہیں بھائی، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، وہ حضرت پیر فلانے جو کوئی بھی ولی ہے، ہم ان سے دعا کر رہے ہیں کہ اے بزرگ شان ہستی، اے اللہ کے ولی، ہم گنہگار ہیں، آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ ہماری یہ فریاد اللہ سے کر دیجئے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دیں. کائنات کے رب کی قسم ہے ایسا بھی کرنا شرک ہے. کہاں پر اس کی دلیل؟ الحمدللہ ہم دلیل دینے والوں میں سے ہیں، ہم صرف قصے کہانیوں کی بات سنانے والے نہیں کہ فلاں حضرت نے ایسا کہا، فلاں مولانا نے ویسا کہا، فلاں روایت میں آتا ہے کہ ایک پیر تھے، ایک ولی تھے. نہیں، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. اٹھاؤ قرآن، رب نے کہا، سورہ نحل 16 نمبر سورہ قرآن کا، اس کی آیت نمبر 20 اور 21، اللہ نے کیا کہا، والذین یدعون، اور جو لوگ جا کر پکارتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، اللہ کو بھی پکار رہے، اس کے بعد یا غوث اور یا خواجہ کر رہے، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ایسوں کے بارے میں یہ آیت ہے. یہ آیت مسلمان جو نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے، حج عمرہ کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اے خواجہ، اے غوث اور اے فلان بابا، تو اللہ کی قسم ان لوگوں کے لیے آیت ہے، یہ کفار کے لیے آیت نہیں ہے، کیونکہ سمجھا رہا ہوں، آگے سمجھیے اللہ نے کیا کہا. والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، من دون اللہ کا ترجمہ پڑھ لینا مسلمانوں, اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ کو بھی پکارتے اس کے علاوہ پکارتے. لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے. وہم یخلقون, بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے کہا. اموات, مردے ہیں. غیر احیاء, وہ زندہ نہیں. اب اگر یہ آیت کا ترجمہ سن کر کچھ بھائی لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ بات تو کفار کے لیے چل رہی کہ جو ہے وہ لوگ جا کے مورتیوں کے سامنے جو ہے مانگتے ہیں, تو وہ مردے ہیں, وہ زندہ نہیں, وہ تو بے جان ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے بات چل رہی. تو اگلا لفظ کیا کہتا ہے پھر غور کرو, اموات غیر احیاء, وہ مردے ہیں زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ تک شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. جو پہلے سے اٹھا کر بٹھائے گئے ہیں ان کے تعلق سے بات نہیں ہے اس آیت میں. جس کو لٹایا گیا ہے قبر میں انہیں کچھ شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. مسلمان اللہ سے ڈرو, اٹھاؤ قرآن, پڑھو اس کا ترجمہ, پڑھو. اگر تم احمد رضا کی محبت رکھتے ہو اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل محبت کرتے ہو احمد رضا بریلوی کی, احمد رضا خان بریلوی کی, اٹھاؤ اس بندے کا ترجمہ جو اس نے کیا ہے, اس میں بھی آپ کو ترجمہ یہی ملے گا. اٹھاؤ اشرف علی تھانوی کی ہوئی ترجمہ کا قرآن, اس میں بھی یہی ترجمہ ملے گا. نہیں, یہ لوگ اپنا ترجمہ لکھ لیے بنا لیے بولنے کی جو باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, غور کرو, جاؤ اٹھاؤ گھر میں قرآن, آیت پڑھو, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21, اور انگلی پھیرو اس ترجمے پر, پڑھو, غور کرو کیا اللہ کہتے ہیں. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. یہ جو دفن ہیں یہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں, سورہ آراف آیت نمبر 194 میں اللہ نے کہا. یہ مر چکے ہیں, یہ کچھ نہیں سن سکتے. ذرا غور کرو مسلمانوں. جنازے کی نماز آپ پڑھتے ہیں, رکوع نہیں ہے جنازے کی نماز میں, سجدہ نہیں ہے جنازے کی نماز میں. میت ڈولے میں رکھی ہوئی اور سامنے آپ کھڑے ہیں, اور آپ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اس میت کے حق میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اس میت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے, جنت مانگ رہے, عافیت مانگ رہے ہیں, وہ بندے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب وہ بندہ اگر بہت بڑا پہنچا ہوا ولی صفت شخص تھا, اس کو دفنا دینے کے بعد اب تم لوگ اس کے قبر پر جا کے رکوع بھی کرتے ہو, سجود بھی کرتے ہو, اور اس سے مانگتے ہو. اللہ سے ڈرو, ذرا غور کرو, عقل اندھی ہو گئی ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. مردہ سامنے ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے ڈولے میں, نہ وہ کچھ سن سکتا نہ کچھ بول سکتا. تم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, اب اس کو دفنا دینے کے بعد اس سے دعا کرنے جا رہے ہو اور اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں. جنازے کے سامنے نہ رکوع کرنے کا تھا نہ سجدہ کرنے کا تھا, اس لیے نہیں کیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں نہ رکوع کرا ہے نہ ہی سجدہ, اور سکھایا بھی نہیں. تو جب جنازے کے سامنے نہ رکوع ہے نہ سجدہ, تو پھر قبر میں چار ہاتھ نیچے زمین میں دفنا دینے کے بعد تم جا کے رکوع اور سجدہ کر رہے, کیا ہو گیا مسلمانوں تمہاری عقل پر؟ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو مسلمانوں. ولی کا مقام بڑا ہے یا نبی کا؟ سوال کرتے ہیں اگر ہم تو جواب دیتے ہیں نبی کا مقام بڑا ہے. جب نبی کا مقام بڑا ہے تو پھر نبی کی قبر کا عرس اور سندل کیوں نہیں ہوتا؟ تم ولیوں کی قبروں کو ایسا بنا رکھے ہو, وہاں پر میلے اور وہاں پر کیا کیا ہے, وہاں پر سندل ہے اور عرس ہے اور میلے ہیں اور وہاں پر ایک مجموعہ ہے. اللہ سے ڈرو, یہ کچھ بھی تمہیں نہیں دے سکتے, یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے مسلمانوں. یہ مردے ہیں, یہ نہ ہی سن سکتے ہیں. دلیل سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ نے کہا قرآن میں. پچھلے جمعہ کو میں یہ آیت پڑھا تھا, عنوان تھا کچھ ایسا, اور اس میں میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 80 کہہ دیا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 ہے, غلطی سے کہہ دیا, آج میں تفحیح کر رہا ہوں. اہل حدیث وہ ہم اپنے آپ کی جو ہے کہیں پر غلطی ہوتی ہے تو رجوع کر لیتے ہیں. وہاں پر میں نے کہا عنکبوت کی آیت نمبر 80, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور پھر اٹھاؤ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22, اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وما انت بمسمع من فی القبور, اور تم نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. اللہ اکبر, کتنی وضاحت اللہ نے بیان کر دیا, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, سورہ نمل آیت نمبر 80 میں کہا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہہ دیا, جو قبروں میں ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے. اور یہ ہمارے بھائی لوگ بریلوی اور وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سناتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں اور انہیں دیتے بھی ہیں اور ان کی تمام فریادیں پوری بھی کرواتے ہیں اللہ سے. اللہ سے ڈرو, یہ سب جھوٹ ہے. وہ اللہ کے بندے تھے جو مر چکے ہیں, وہ دفن ہیں, اور وہ اگر ایمان والے تھے اور ایمان کی حالت میں انہیں موت آئی تو سچ میں وہ اللہ کی جنت میں آرام کر رہے ہیں, جنت کی ہواؤں میں. اور اگر وہ شرک پر مرے ہیں تو تمہارے بنائے ہوئے اولیاء اللہ, جس کو تم اپنے آپ کی زبان سے اولیاء اللہ کہہ رہے, اگر وہ اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء شیطان تھے, تو ان کی قبر کو اللہ نے جہنم کا گڑا بنا دیا ہے. ان کے لیے اللہ نے جہنم کا بچھونا اور جہنم کا اوڑھنا دے دیا ہے, سورہ آراف آیت نمبر 40 اور 41 کے مطابق. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو. لا الہ جب کہہ رہے ہو تو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 آیت الکرسی کے بعد والی جو آیت ہے, 256 وی آیت سورہ بقرہ کی, فمن یکفر بالطاغوت, پہلے انکار کرو طاغوت کا, ویؤمن باللہ, اور پھر ایمان لاؤ اللہ پر. پہلے انکار کرو کہ درگاہ بنانا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں جو کوئی بھی صحابی کا انتقال ہوا ہے, صحابہ کی جماعت کا انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, کئی جنگوں میں, اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر کو مقبرہ نہیں بنائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی درگاہ نہیں بنائے. مسلمانوں, یہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں. غلط بات ہے. میں کہتا ہوں ولیوں کے سردار ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ ہے. مسلمانوں, صحابہ کی جماعت سب سے بڑے اولیاء اللہ, ان کے بعد جو کوئی بھی شخص مومن ہے متقی ہے انشاءاللہ ہم اس کو ولی مانیں گے. کیونکہ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا واللہ ولی المتقین, اور اللہ ولی بناتا ہے, دوست بناتا ہے متقیوں کو. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ولی بناتا ہے مومنین کو, جو مومن ہیں. مومن یعنی جو شرک نہیں کرتے, جو مومن ہیں, جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد عبادت کسی اور کی نہیں کرتے, صرف اللہ کی کرتے ہیں. رزاق, رزق دینے والا صرف اللہ کو مانتے ہیں. خالق, کائنات کو بنانے والا, ماں کے بطن میں بہترین چہرے بنانے والا, ماں کے بطن میں انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالنے والا, وہ اللہ الخالق, وہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنے والے مومن ہیں اور متقی ہیں, وہی ولی ہو سکتے. تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیرانے پیر اولیاء کے سردار, غلط بات ہے. اور ان کو غوث پاک یا غوث العظم دستگیر کہا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے کہنا, کیونکہ استغاثہ صرف اللہ سے کرنا ہے, کسی بندے سے نہیں. غوث کے معنی فریاد رسی کرنے والا, آپ کی فریاد کو پورا کرنے والا کون؟ صرف اللہ. لا الہ الا اللہ کہہ رہے تو معبودان باطل کا انکار سب سے پہلے کرنا ہے. فمن یکفر بالطاغوت, پہلے طاغوت کا انکار کرو. طاغوت کا معنی کیا ہے؟ طاغوت عربی لفظ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جانے والا. شیطان بھی طاغوت ہے, وہ حد سے بڑھ گیا. آج لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر بنا رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے دولت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، رشتے مانگ رہے ہیں، ایگزامس میں پاس کرا دو وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا اور یہ تمام چیزیں مانگنا اللہ سے ہونا چاہیے، لیکن کر رہے اللہ کے بندوں سے، تو یہ اللہ کے برابر بنانے کے ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ سورہ شورا، سورہ نمبر 42، اللہ عز و جل نے کہا لیتک مثلہ شیء، اللہ نے کہا اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، معلوم ہوگا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک کرنا ہے اگر بندوں کے سامنے جا کر مانگ رہے ہو تو۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، موحدین، سود سے بچو، اللہ ہی کی بارگاہ میں مانگو، یا اللہ یہ تکلیف ہے زندگی میں، یا اللہ یہ پریشانی ہے زندگی میں، یہ مصیبت آئی ہے، اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، یا رب، اے اللہ، ہم آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ اپنی زبان کھولتے ہیں، کیونکہ اگر جھکیں گے اور کھولیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور ہم شرک کرنے والے میں سے بن جائیں گے، تو جہنم ہم پر واجب ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہمیں معلوم ہو گیا ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم آپ کا حق برابر ادا کرتے ہوئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 145 کے مطابق آپ کا جو حق ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں، آپ کو جب اکیلا مانتے ہیں تو آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4497 من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو کوئی بھی شخص مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کہاں داخل ہوگا؟ وہ جہنم میں۔ اگر میرے والد انتقال کر جائیں شرک پر، میں اپنے والد کی نہ ہی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہوں، اور نہ ہی اپنے والد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں، نہیں۔ کیسے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، رب نے کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 ہے، اللہ نے کہا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، اللہ نے کہا جائز نہیں اے نبی آپ کو، ما كان للنبي والذين آمنوا، جائز نہیں نبی کے لیے اور ایمان والوں تمہارے لیے، جائز نہیں، أن يستغفروا، کہ تم مغفرت کی دعا کرو، للمشرکین، شرک کرنے والوں کے لیے، ولو كانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس بات کے بعد کہ تم نے ان کا جحیم والوں میں سے جو عمل ہے وہ دیکھ لیے، تم جحیم والوں کا جو عمل ہے وہ عمل کرتے ہوئے تم دیکھے ہو، اور پھر تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے، یہ جائز نہیں تمہارے لیے۔ جحیم کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، جحیم سب سے پہلا درجہ ہے جہنم کا، 7 درجات ہے جہنم کے، اس میں جحیم پہلا درجہ ہے، پہلا طبقہ ہے، جحیم بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، جحیم کے معنی۔ جحیم والوں کا عمل کرتے ہوئے تم کسی کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا یہ بات۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین خالق ہے، کائنات کو پیدا کیا اپنے کن سے، 6 ایام میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مسلمانوں، اپنا عقیدہ درست کر لو،
کلمہ توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ہے ویسے ہی آپ کی دل میں عقیدہ ہونا چاہیے. مسلمانوں اصول یہ ہے کہ اقرار من لسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح, اقرار کرو زبان سے لا الہ الا اللہ کا, تصدیق کرو دل سے خلوص للہیت دل کے اندر پیدا کرو, وعمل بالجوارح اور عمل کرو اپنے جسم کے اعضاء کے مطابق. نماز پڑھنا ایمان میں داخل ہے, نماز پڑھنا ایمان میں داخل ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نماز چھوڑ رہا ہے, تارک ہے نماز کا, ترک کرنے والا ہے نماز کا, وہ کفر کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز ترک کرنا ہے. جو بندہ نماز ترک کر رہا وہ شرک اور کفر کر رہا ہے. مسلمانوں کلمہ طیب کی مثال شجر طیب اللہ نے بیان کیا, تو کہو اللہ سے کہ ہمیں شجر طیب کی مانند بنا دے, یعنی کھجور کے درخت کی مانند, کہ ہمارے اعمال بلند ہو اللہ کے پاس, اور جو توحید پر نہیں اس کے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں. دلیل تیسری آیت سورہ ابراہیم کی جو میں نے پڑھا, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 26, ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ, اور مثال کلمہ خبیث کی یعنی شرک اور کفر کے کلمے کی ایسی ہے جیسے کہ ناپاک درخت, اندرائن کا درخت تفسیر میں ہے, حنزل جسے عربی میں کہا گیا ہے, یعنی اس کی جڑیں جو ہے زمین کے اوپر ہی ہوتے ہیں بیل کی طرح, اسے آسانی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جا سکتا ہے. اللہ نے کیا کہا, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ, کہ وہ اکھاڑ دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے, من فوق الارض, فوق یعنی اوپر, اوپر ہی سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے, مَا لَهَا مِنْ قرار, اور اس کا کوئی قرار نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بندو سمجھو کہ جو شرک اور کفر جو کرتے ہیں ان کے اعمال کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اللہ کے پاس بلند نہیں ہوتے, اللہ کے پاس ان کے اعمال پیش نہیں ہوتے. سورہ آراف کی دو آیتیں پڑھ کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40 اور 41, ان الذين كذبوا بآياتنا, جو کوئی بھی جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو, واستكبروا عنها, اور تکبر کرتا ہے اس سے, تکبر کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تکبر. پہلی بات یہ کہ حق پیش کیا جائے, حق سننے کے بعد حق کو تسلیم نہ کرے, یہ گھمنڈ ہے, تکبر ہے. اور دوسرا تکبر کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی سب سے بہترین سمجھے اور اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر جانے, یہ تکبر ہے. تو پہلی بات کیا ہے تکبر کا ڈیفینیشن, حق سمجھایا جائے تو اس کو نہ ہی قبول کرے نہ اس پر عمل کرے, یہ تکبر ہے. تو کیا بات ہے اس آیت میں, ان الذین کذبوا بآیاتنا, جو کوئی بے شک جو کوئی بھی لوگ اللہ کی آیتوں سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, پیش کیا جا رہا ہے آیتیں تو نہیں نہیں یہ تو کافروں کے لیے ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں, اپنی ذہنیت سے قرآن حدیث سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے, گمراہ کرتے ہیں, خود بھی گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. واستكبروا عنها, اور تکبر کرتے ہیں اس سے. ایسوں کے لیے کیا کہا اللہ نے, لا تفتح لهم ابواب السماء, نہیں کھولے جاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے, آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, اس کا معنی آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے تبھی تو نا کہ ان کی عبادت اللہ کے پاس پیش کی جائے گی, اور تبھی تو نا ان کی دعا اللہ کے پاس پہنچے گی. جب ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے تو نہ ہی ان کی عبادت پہنچے گی, نہ ہی ان کی دعا اللہ تک پہنچے گی. تو شرک اور کفر کرنا اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے برابر ہے مسلمانوں. اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے, ایسے ہے جیسے کہ زمین پر سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے, اس کی جڑ زمین پر ہی ہو. ایسی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کیا شرک اور کفر کی. کلمہ شرک کا کلمہ خبیث یعنی شرک اور کفر, کلمہ طیب یعنی توحید. مسلمانوں توحید یعنی جس کی جڑیں مستحکم ہو, مضبوط ہو, زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہو, اندر پھیلی ہوئی ہو. اور اسی طریقے سے مومن کے دل میں کلمہ توحید پیوست ہوتا ہے, رچ جاتا ہے, بس جاتا ہے. وہ شرک کرنے کو سوچتا تک نہیں, دل میں اس کے شرک اور کفر کرنے کا وہم بھی نہیں آتا, گمان بھی نہیں ہوتا. وہ ہے توحید, مستحکم ہو جانا دلوں میں. اور پھر اس کی مثال شجر طیب یعنی وہ بلند کھڑا ہوتا ہے, اس کی کھجور کی شاخیں بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہے. تو مثال یہ ہے کہ وہ جو مومن عمل کرتا ہے اس کے اعمال اللہ کے طرف بلند ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 555 کے مطابق. مسلمانوں جو شرک کرتا ہے, جو کفر کرتا ہے, اس کے اعمال اور دعائیں اللہ کے پاس نہیں پہنچتی. لا تفتح لهم ابواب السماء, نہیں کھولے جاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے. اس آیت کی تفسیر میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ لمبی تفسیر ہے. ان کی روح بھی فرشتے جب قبض کر لیتے ہیں, جو شرک اور کفر پہ مرے گا ان اس بندے کی روح کو قبض کر کے جب فرشتے لے جاتے ہیں تو درمیان میں جو فرشتے ملتے ہیں کون کس خبیث روح کو لے جا رہے تھے اس کا نام بتایا جاتا ہے, اور بدبودار اس کے اندر سے بڑی بدبو آتی رہتی ہے. اور پھر وہ پہلے آسمان کے پاس پہنچتے اس خبیث روح کو لے کر, شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, ظلم کرنے والے بندے کی روح کو لے کر فرشتے پہنچتے پہلے آسمان پہ. لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں, وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا, ان کی روح کو پھینک دیا جاتا. جب تک زندہ ہے نہ ہی ان کا عمل اللہ کے پاس پہنچ رہا, نہ ان کی دعا اللہ کے پاس جاری. اور جب وہ مر جاتے ان کی روح کو پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں, لیکن پہلے آسمان کے دروازے فرشتے نہیں کھولتے اور ان کو وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے, سجین میں قید کر دیا جاتا ہے, نام لکھ دیا جاتا ہے. مسلمانوں آیت آگے لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة حتى, اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک, يلج الجمل في سم الخياط, یہاں تک کہ اوٹ سوئی کے ناکے میں سے اس پار سے اس پار نہ ہو جائے. ممکن ہے, پوچھ رہا ہوں جواب دو, کہ سوئی کے سوراخ میں سے اوٹ اس پار سے اس پار نکل سکتا کیا؟ مسلمانوں سوال کا جواب دو. اونٹ سوئی کے سوراخ سے اس پار سے اس پار جا سکتا کیا؟ اللہ کہتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, وہ لوگ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ اس پار سے اس پار نہ ہو جائے. ناممکن ہے, نہیں جا سکتا اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے اس پار سے اس پار. تو اسی طریقے سے وہ شرک کرنے والے, وہ کفر کرنے والے بندے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, ہرگز نہیں ہو سکتے. آگے آیت سنو, آراف سورہ ہے آیت نمبر 41, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين, اور ایسا بدلہ, ایسا جزا اللہ مجرموں کو, گنہگاروں کو دیتا ہے. لهم من جهنم مهاد, ان کے لیے ہے جہنم کا بچھونا, ومن فوقهم غواش, اور اوڑنا بھی جہنم کا, یعنی آگ والا بچھونا, آگ والا اوڑنا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اور ظالموں کو, ظلم کرنے والوں کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ظلم اللہ نے کہا. اور سن لو اسی قرآن کا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے شرک. جو بندہ اس ظلم میں اپنی زندگی گزارا اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی میں جہنم ہے, اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا اور اوڑھنا ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ نے بیان کیا ہے کلمہ طیب کی, کلمہ طیب یعنی شجر طیب کی مثال اللہ نے بیان کیا. تو آپ پاکیزہ درخت کی طرح، کھجور کی درخت کی طرح اپنے آپ کو بناؤ کہ آپ کھجور کی مثال دیکھو کیسے کہ وہ کھڑا بھی ہے تو وہ مضبوط اوپر کی طرف، اس کے شاخیں آسمان کی طرف، اس کی جڑیں بھی مضبوط مستحکم ہیں، اور پھر وہ پھل بھی ایسے دیتا ہے کہ جو خراب نہیں ہوتا، وہ بہترین پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، وہ صبح دیتا ہے، شام میں دیتا ہے، سردیوں میں دیتا ہے، گرمیوں میں دیتا ہے۔ وہ پھل کی طرح آپ بھی اپنے اعمال ایسے کرو کہ وہ اعمال اللہ کی طرف بلند ہو، اور آپ صالح بات اور طیب باتیں لوگوں کو پہنچانے والے بنو تاکہ معاشرہ آپ سے فیض حاصل کر سکے۔ اللہ کے بندو، جیسا کھجور کا درخت کھجور دیتا ہے، ویسا آپ مٹھاس دو لوگوں کو، خوشبو دو لوگوں کو، امن پھیلاؤ زمین پر۔ ہم ہی امن پھیلانے والے مسلمان ہیں، ہم ٹیررزم نہیں پھیلاتے، ہم دہشت گردی نہیں پھیلاتے۔ دین اسلام امن والا مذہب ہے، دین اسلام کا نازل کرنے والا رب السلام ہے، اور دین اسلام امن والا دین ہے اسلام۔ اور مسلمان جس نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں بھی امن رکھا اور امن پھیلانے کا عزم کیا اور امن پھیلاتا ہے، وہی ہے مسلمان۔ مسلمان وہ نہیں جو سوسائڈ بامبنگ کرے، مسلمان وہ نہیں جو مرڈر کرے، مسلمان وہ نہیں جو دہشت گردی پھیلائے انسانوں کے درمیان۔ ایک انسان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا۔ تو مسلمانوں بنو ویسے جیسے اللہ نے مثال بیان کیا، شجر طیب بنو، کھجور کے درخت کی مثال بنو، اپنے اعمال کو اللہ کے پاس پیش ہونے دو۔ اس کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے اپنے دل میں پیوست کر لو۔ لا الہ الا اللہ کے خلاف نہ اپنی زبان سے کچھ جملہ بولو، نہ اپنے جسم سے کوئی عمل کرو۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کلمہ توحید کا پورا پورا حق تم ادا کرو، تب تو تم موحد ہو اور اللہ کے محبوب ہو، اور پھر تم سے معاشرہ بھی فائدہ اٹھائے گا، جیسا کہ کھجور کے درخت فائدہ ہی پہنچاتا ہے، اس کی گتلی سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے بہت بہترین بیان مثال کیا ہے، اللہ نے بہترین مثال بیان کیا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، نصیحت پکڑو، اللہ سے ڈرو، ایمان والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل رکھو اپنی زندگی میں، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور موت کے بعد، موت کے ساتھ ہی خوشخبری ملے گی اور جنت رب کریم آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ویسے سمجھنے والا بنا دے ہم کو جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے اور ان کی اتباع کرنے والوں نے سمجھا، اور قرآن اور حدیث پر ویسے عمل کرنے والا بنا دے ہم سب کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے عمل کیا۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کر لیجئے، آپ مجیب ہیں، آپ کو آپ کی مجیب صفت کا واسطہ، آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہمیں دین اسلام کے لیے چن لیجئے، دین اسلام کا پرچم لہرانے والا ہم کو بنائیے، اس زمین پر شریعت اسلام کو نافذ کرنے والا ہمیں بنائیے، ہم رمیش تک پہنچے، جون تک پہنچے، اور ہم ان تک پہنچ کر دین اسلام سمجھائے کہ تم کو اور ہم کو پیدا کیا صرف ایک اللہ نے، وہی پوری کائنات کو پیدا کیا، نظام چلاتا ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے، قیامت تک اسی کا نظام چلے گا اور اسی کے حکم کے مطابق نظام چلے گا، اور قیامت بھی اسی کے حکم سے قائم ہونے والی ہے۔ ایسے باتیں بولنے والا ہمیں بنا دے اللہ۔ اے اللہ، مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایسا علم عطا کریے کہ ہم لوگوں کے درمیان جائیں اور حکمت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ مسلمان بھائیوں کو شرک سے، کفر سے، منافقت سے بتائیں، آگاہ کریں، اور ان کو اس سے توبہ کروا کر توحید اور اتباع سمجھائیں، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین ہم ان کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے لیے ایسا علم والا خزانہ دے دیجئے، اور اللہ ہمیں یہ فکر، یہ جستجو دیجئے کہ ہم وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت ہماری زندگیوں میں سے نکالے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور کر کے شفا دیجئے, ایسی بیماری کو دور کر دیجئے جو مہلک بیماری ہے, چھوٹی بیماری ہے اس کو بھی دور کریے. یا اللہ شفا ایسی دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے, کوئی بیماری باقی نہ رہے, ایسی شفا عطا کریے. بے شک شافی آپ ہے, آپ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اے اللہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا شافی, شفا دے دے اللہ. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے, بے شک آپ ہی اولاد دینے والے ہیں, آپ کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ. اے اللہ آپ اولاد دیجئے جس کو اولاد نہیں, یا اللہ جس کے روزی میں برکت نہیں انہیں روزی دیجئے, یا اللہ جو بے روزی روزگار سے اللہ انہیں روزی عطا کریے, برکت والی عافیت والی, سود سے دور کر دو. اے اللہ رحمتیں والی برکتیں والی عافیت والی روزی عطا کریے. اے اللہ ہماری دعائیں قبول کریے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.